أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان محترم، آج 12 محرم ہے اور ایک روایت کے مطابق شہادت ہے امام سجاد علیہ السلام کی. اس مناسبت سے امام علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کے کچھ اہم پہلوؤں پر روشن ڈالنا مقصود ہے. جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا، سورہ سجدہ کی آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ان میں سے امام کو قرار دیا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، لما صبرو. اور ایک شرط یہاں پہ بیان کی گئی امام کی کہ جس کو خدا امام بناتا ہے، امام قرار دیتا ہے، ان کو کب امام بنایا جاتا ہے؟ لما صبرو، جب لوگ صبر کرتے ہیں. ایک اہم ترین خصوصیت، ایک اہم ترین شرط کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، جتنے بھی ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے خدا کی جانب سے امام تشریف لائے ہیں، ان سب کی اہم ترین خصوصیت صبر کرنا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر استقامت کرنے کو، جو ہدف انسان کا ہے اس تک پہنچنے کے لیے، جو راستے میں مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنے کو. مشکلات کے آنے کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑ نہ دینا، بلکہ جتنی بھی مشکلات آئیں ان کو تحمل کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے ہدف کی جانب آگے بڑھنا، اسے کہتے ہیں صبر. گرچہ بعض اوقات ایک غلط معنی صبر کا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. ہم صابر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اگر کوئی ظلم ہو یا اس کا حق چھین لیا جائے تو وہ خاموشی سے بیٹھ جائے. ہم کہیں کہ یہ کتنا ہی صابر و شاکر انسان ہے، جو کچھ کہتا نہیں ہے برداشت کر لیتا ہے. لیکن صبر جو کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم کو نظر آتا ہے، یہ وہ صبر نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. امام حسین علیہ السلام کو جب ہم کہتے ہیں کہ صابر امام ہیں، تو کیا ذہن میں ہمارے آتا ہے کہ جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا تو کیا وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے خاموشی سے، یا نہیں، انہوں نے ایک ایسا جہاد کیا کہ شاید نہ اس سے پہلے تاریخ میں کسی نے کیا تھا اور نہ اس کے بعد. بس صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے، نہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے، اسی ہدف تک پہنچنے کے لیے جو بھی کر سکتا ہے، جو کوشش بھی کر سکتا ہے، اس کو کرتا رہے، اور راستے میں آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو برداشت کرے اور تحمل کرے. یہ ہے صبر. اس آیت کے اندر بھی امام کی ایک اہم ترین خصوصیت، بلکہ شرط بیان کی جا رہی ہے کہ ہم اس وقت کسی کو امام بناتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس نے صبر کیا، صبر کے امتحان میں جب پورا اترتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے، دیکھیں، ایک دفعہ ہم کسی امام کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کی مختلف، ان کی زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس کی جانب توجہ کرتے ہیں، جو احادیث آپ سے بیان ہوئی ہیں ان کی جانب توجہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اس سے ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کی جو سیرت ہے وہ کس قسم کی سیرت ہے. لیکن ایک دفعہ ہم یہ کام نہیں کرتے، بلکہ امام یا جس عہدے پر امام فائز ہے، جو امامت کے عہدے پر فائز ہے، اگر ہم ایک دفعہ یہ دیکھ لیں کہ امامت کا عہدہ اس امام سے کیا چاہ رہا ہے، یہ منصب کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اور پھر دیکھیں کہ امام نے اپنی زندگی کے اندر اس تقاضے کو کس طرح سے پورا کیا. تب ہمیں بہت سارے وہ اقوال امام کے, بہت سارے وہ واقعات کہ جو ہم اس سے ہٹ کر اگر فقط قطع نظر اس کے کہ ان کا کیا ہدف ہے, ان کے منصب کا تقاضا کیا ہے, اگر اس طرح اس کو دیکھیں تو بہت واضح طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ امام علیہ السلام نے اس جگہ پر یہ کام کیوں کیا, یہاں پر اس شخص سے اس طرح سے کیوں خطاب کیا. لیکن جب ہم امام علیہ السلام کا جو منصب امامت ہے, اس کے وظیفہ, اس کی جو رسپانسبلٹی ہے, اس کو اگر پہچان لیں کہ امام کرنا کیا چاہتا ہے, امام کا ہدف ہے کیا آخر, اس کے بعد پھر ان کی زندگی میں جو رونما ہونے والے مختلف واقعات ہیں ان کو اگر دیکھیں تو یہ تمام واقعات یا اقوال ہم کو بہتر سمجھ میں آئیں گے. امام علیہ السلام کا ہدف کیا ہے, امام علیہ السلام کا مقصد کیا ہے, ان کی ذمہ داری کیا ہے. جس طرح سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور رحلت ہوتی ہے, درود بھیجے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ اپنے بعد کچھ جانشینوں کو اس امت کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. کہا کہ نام لے کر بتاتے ہیں کہ میرے بعد جو ہیں 12 جانشین آئیں گے. جانشین اور خلیفہ, اس کا ہدف کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ وہی ہدف کہ جو جس کی یہ خلافت کے اندر آئے ہیں, جس رسول کے خلیفہ ہیں, یہ ان کا بھی وہی ہدف ہے کہ جو جس کی نیابت یہ کر رہے ہیں. اس کا کیا ہدف تھا, اس رسول کا کیا ہدف تھا؟ رسول کا ہدف یہ تھا کہ معاشرے کے اندر دین کو لے کر آئیں, دین کی تبلیغ کریں, اس کو پہنچائیں, اور پھر معاشرے کی نہ فقط اس دین کو پہنچائیں, اس کے احکام کو پہنچائیں, بلکہ اس معاشرے کی رہبری بھی کریں, اس معاشرے کی امامت, رسول نے بھی امامت کی ہے, معاشرے کی رہبری کریں اور اس کو اس کے کمال تک لے کر جائیں. فقط بتا دینا کہ ہاں دیکھو یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ دین ہے, یہ اس کے احکام ہیں, یہ فقط مقصود نہیں ہے, بلکہ امام جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہ فقط بتائے بلکہ لے کر جائے. اس آیت کے اندر یہی کہا گیا کہ جب ہم کسی کو امام قرار دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے, یہدونا بامرنا, تو ہمارے حکم سے ہدایت کرتا ہے, لے کے جاتا ہے اس راستے پر, جسے کہتے ہیں دستگیری کرتا ہے, ہاتھ پکڑ کے جو ہے اس راستے پر لے جاتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. بس امام کا فقط یہ مقصد نہیں ہے کہ امام جو ہے دین کو پہنچا دیں, تبلیغ کر دیں, احکام کو بتا دیں اچھے اور برے کا, نہیں, بلکہ ہدایت کرنا ہے اس معاشرے کے اندر رہبری کے طور پر, اور لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے جو ہے وہ لے کر جائے اس کمال تک جہاں جو کہ مقصود ہے. خوب, یہ جو کمال تک لے جانا ہے, جو رہبری ہے اس معاشرے کی, یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلکہ مکے سے مدینہ ہجرت کا مقصد ہی کیا تھا کہ آپ اس معاشرے کو نہ فقط بتائیں کہ حق اور باطل کیا ہے, بلکہ اس کو کر کے دکھائیں کہ اس طرح سے جو ہے ایک معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے, اور اس طرح سے اگر معاشرہ جو اسلامی ہو جائے تو پھر کس طرح سے وہ اپنے ہدف سے نزدیک ہوتا ہے. مدینہ ہجرت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مکے میں یہ کام نہیں ہو پا رہا تھا, لیکن مدینہ میں آپ گئے اور آپ نے اس اسلامی معاشرے کی تشکیل دی اور حکومت جو ہے وہ قائم کی وہاں پر, اور یہی دو منصب کو اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے چھوڑ کر گئے. آپ نے کہا کہ میرے بعد علی جو ہیں امیر ہیں تم لوگوں کے لیے, اور جو ہے اس غدیر کا مقام اور اس کے اندر جو واقعات آپ کے سامنے ہو, تو کیا منصب تھا جو جس کا میں مولا ہوں, اس کا یہ علی مولا ہے؟ فقط نہ فقط اس معنی میں کہ جو ہے یہ ایک عالم دین ہے اور تمہیں حق اور باطل کے جو ہے تمیز دے گا اور بتائے گا, نہیں, نہ فقط یہ بتائے گا, نہ فقط دین کی تفسیر کرے گا, نہ فقط دین کی تبیین کرے گا, اس کو واضح کرے گا, بلکہ اس معاشرے کے اندر جس طرح سے میں نے اس حکومت کو چلایا ہے, میرے بعد اس کا حق ہے یہ کام انجام دے, اور خلافت بمانے حکومت اس امام کا حق ہے. ایسے دو منصب ہیں امام کے, لیکن ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے اندر ظلم ہوا اور یہ حق امام کو, جو اس کا حقدار تھا اس کو حق نہیں مل سکا. امام علیہ السلام کو حکومت والا جو ان کا اہم ترین کام تھا, جو وظیفہ تھا, جو خلافت ملنی تھی تاکہ اس معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کر سکتے, یہ حق سے ان کو محروم کر دیا گیا. خوب, زمانہ گزرتا گیا, ایک وقت وہ آیا, بالآخر 25 سال کے بعد جو ہے خلافت دوبارہ پلٹتی ہے امام علی علیہ السلام کے پاس, آپ دوبارہ اس حق کو استفادہ کرتے ہیں اور دوبارہ حکومت کو تشکیل دیتے ہیں. کیوں تشکیل دیتے ہیں؟ اگر آپ کا حق نہ ہوتا, اگر آپ کی ذمہ داری نہ ہوتی تو آپ کہتے کہ نہیں, مجھے دنیا سے کیا غرض ہے, تو میرا اب تک جو میں کام کرتا آیا ہوں, اب تک میں جو حق اور باطل کو بتاتا آیا ہوں, اب تک جب میں دین کی تفسیر اور تبیین کرتا آیا ہوں, اب بھی میں یہی کروں گا, حکومت تم لوگ کرتے رہو, میرے پاس کیوں یہ نہیں کہا امام نے, نہیں, حکومت کو قبول کیا. گرچہ یہ بتایا کہ حکومت کی حیثیت جو ہے اگر فقط و فقط حکومت کرنا ہو اور خدا کے احکام کو نافذ نہ کرنا ہو تو اس حکومت کی حیثیت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں میرے نزدیک, لیکن یہ حکومت چونکہ میرا فریضہ ہے, مجھے بتایا گیا ہے, مجھے سونپا گیا ہے خدا کی طرف سے, کہ یہ کام بھی تمہیں کرنا ہے، امام کو یہ کام بھی کرنا ہے۔ بس امام نے حکومت کو قبول کیا۔ دوبارہ سے جو ہے وہ چار پانچ سال کا جو آپ کا عرصہ تھا خلافت کا، وہ جب گزر جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے یہ حق چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے، سلہ امام حسن کے بعد اور پھر کربلا کا واقعہ ہوتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد اب ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اس منزل پر جو کہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ہے وہاں پر آتے ہیں۔ اس امام کا بھی وہی دو فریضے، اس کے اہم ترین فریضے کیا ہیں کہ ایک، معاشرے کے اندر دین کی صحیح تفسیر اور کو بیان کرنا، لوگوں تک احکام کو پہنچانا، یہ اس کا ایک اہم ترین کام ہے، لوگوں کی تعلیم و تزکیہ۔ اور دوسرا اہم اس کا وظیفہ کیا ہے کہ لوگوں کی رہبری کرے، لوگوں کی لیڈر کو لیڈ کرے اس معاشرے کے اندر۔ خوب کس طرح سے کریں گے؟ حالات یہ ہیں اس وقت معاشرے کے کہ روایات کے مطابق، بعض روایت کے اندر آیا کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، لوگ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد مرتد ہو گئے۔ مرتد یعنی کیا؟ کافر ہو گئے؟ نہیں، کافر نہیں، اس اصطلاحی معنی میں نہیں، لیکن جو ہے لوگ اس جو چیز ان سے طلب کی جا رہی تھی اور جس طرح سے چاہا جا رہا تھا کہ امام کی پیروی کریں گے، لوگوں نے امام کی پیروی نہیں کی اور ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ دوبارہ سے ہر شخص اپنی جان بچانے کے اور ہر شخص جو ہے اپنے مفادات کے چکر میں تھا۔ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، بعض روایت کے مطابق پانچ، بعض مطابق روایت کے مطابق سات لوگ، پانچ سات لوگ جو ہیں جو بچ گئے ہیں، جو امام علیہ السلام کو اپنا اس معنی میں، حقیقی معنی میں امام مانتے ہیں جس طرح سے ان کو ماننا چاہیے، اور ان کی پیروی کرنے پر راضی ہیں، ان کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے راضی ہیں۔ اس طرح کے افراد پانچ سے سات، اور خود امام علیہ السلام، امام ایک اور روایت کے مطابق مکہ اور مدینہ دونوں ملا کر، دونوں شہروں کو ملا کر امام کہتے ہیں کہ 20 لوگ بھی نہیں تھے جو ہمارے ہم سے محبت کرتے ہوں۔ یہ حالات ہیں مکہ واقعہ کربلا کے بعد۔ اس کے بعد واقعہ کربلا جو 61 ہجری میں رونما ہوتا ہے، اس کے دو سال بعد 63 ہجری کے اندر ایک اور شدید ترین ایک ظلم جو کہ یزید کی جانب سے کیا جاتا ہے، وہ واقعہ حرہ ہے کہ جب لوگ، کچھ لوگ جو ہیں ان کو مدینہ کا گورنر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کے تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ یزید کے دربار میں جو ہے ہم نے ایک دعوت کا ارینج کیا ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ لوگ جائیں گے وہاں پہ کچھ تحائف وغیرہ ملیں گے، کچھ ان کی خاطر تواضع ہوگی، تو واپس آ کے جو ہے یزید کی تعریفیں کریں گے اور مدینہ کے لوگوں کو ذرا سا اس میں کہیں گے کہ ہاں مسئلہ نہیں ہے اور یہ بہت۔ لیکن کیا ہوتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں سے جاتے ہیں اور اس کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے جو حالات دیکھتے ہیں، تو ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ شخص جو ہے، ابھی 50 سال گزرے ہیں رسول کی رحلت کو، ایک ایسا شخص اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہے کہ جس کے اندر اسلام نامی کوئی چیز موجود ہم کو نظر نہیں آتی۔ شراب پیتا ہے، علنا فسق و فجور، علنا انجام، نہ فقط مخفیانہ، علنا انجام دیتا ہے۔ یہ لوگ بجائے اس کے کہ ان کا اس ایک امیج اچھا ہوتا خلیفہ کے بارے میں، بہت نگیٹو امیج بنا کے واپس آتے ہیں اور لوگوں کو خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اس فاسق و فاجر خلیفہ کو معزول کیا، اصل میں ہم اس کی بیعت نہیں کرتے، بیعت سے باہر نکل آتے ہیں۔ پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ یزید جو ہے وہ مسلم ابن عقبہ، اس کا نام تھا مسلم ابن عقبہ، اس کو بھیجتا ہے کہ جو ایک بوڑھا سا آدمی ہے، بہت ہی خبیث قسم کا، بہت ہی ظالم قسم کا آدمی ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے مدینہ اور کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک تمہارے لیے کھلی چھٹی، جو کرنا چاہو مدینہ میں تم کر سکتے ہو۔ اور وہ بدترین مظالم اور جرائم جو ہیں وہ مدینہ کے اندر جو ہے پیش آتے ہیں کہ جس کو ممبر سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسی ایسی حرکتیں، گری ہوئی حرکتیں، گھٹیا حرکتیں یہ شخص وہاں پہ انجام دیتا ہے۔ 10,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوتا ہے مدینہ کے اندر، اور اس کے بعد ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ وہ لوگ جو کربلا کے واقعے کے بعد کچھ کہیں نہ کہیں سے کچھ آوازیں بلند بھی ہو رہی تھیں، وہ بھی اب خاموش ہو جاتی ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ نہ یہ کسی کا بھی لحاظ کرنے کو حکومت تیار نہیں ہے، ایسے حالات کے اندر اب دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت ہے۔ 61 ہجری کے اندر 11 محرم کو آپ نے امامت کو ہاتھ میں لیا ہے۔ ایسے حالات کے اندر جس امام نے کہ جس کے ماننے والے اتنے کم ہوں، جس ماحول، جس ملک کا ماحول اس قسم کا ہو، جس معاشرے کا ماحول اس قسم کا ہو، وہاں پر امام کس طرح سے اب یہ اس ہدف کو مد نظر رکھیں، کس طرح سے اس ہدف تک لے کے جائے گا، اور کتنا درس ہے ہمارے لیے اس کے اندر کہ ایک شخص کتنے ہی شدید حالات کے اندر، کتنے ہی مشکل حالات کے اندر ہو، کس طرح سے جب اس کا ایمان ہو اپنے رب کے اوپر اور اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہو، تو کس طرح سے اس امت کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں تو یہ کچھ کام یہاں پہ کر نہیں سکتا، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، اتنے شدید حالات ہیں، سب کو قتل کر دیا جاتا ہے، جو آواز بلند ہوتی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے، ایسے معاشرے میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ نہیں، امام یہ نہیں کہتے، بلکہ دیکھیں کس طرح سے وہ پھر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ اگر تھوڑا سا اور اس معاشرے کے حالات سے انسان نزدیک ہو سکے تاکہ بہتر ہم درک کر سکیں امام کی اس زندگی کو، مکہ اور مدینہ کے تاریخ نے لکھا کہ تقریباً 70 ہجری سے لے کر اور تقریباً 50-60 سال تک مکہ اور مدینہ کا یہ عالم تھا کہ جب شام کے اندر خلیفہ کو اس بادشاہ خلیفہ بھی نہیں کہنا چاہیے بادشاہ کو جو جب ضرورت ہوتی تھی کہ مثلاً عیاشی کی اور مثلاً گانا گانے والیوں اور مثلاً موسیقی کا ہنر رکھنے والے افراد کو جب طلب کیا جاتا تھا تو مکہ اور مدینہ سے لوگ جایا کرتے تھے. مکہ اور مدینہ سے لوگ قاری قرآن نہیں, جب گانے گانے والوں کی ضرورت ہوتی تھی تو مکہ اور مدینہ سے. مشہور تھا مکہ اور مدینہ, مرکز بن چکا تھا فساد کا. یہ حالت تھی اس مکہ و مدینہ کی کہ جب بادشاہ یا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے کسی جگہ کا, جب وہ فاسد ہوتا ہے, جب وہ خراب ہوتا ہے تو چاہتے ہیں پورے معاشرہ خراب ہو جائے تاکہ یہ قبح جو ہے, جو برائی جو ہے, یہ کسی کو محسوس نہ ہو. اگر میں برا کام کر رہا ہوں سبھی ایسے ہوں تاکہ جو ہے وہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. بس یہ فساد پورے معاشرے میں اس طرح سے جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے. اور یہی ہوا مکہ اور مدینہ, یہ تاریخ کے اندر ہے کہ اس مرکز بن چکا ہے فساد کا. کہ یہاں تک کہ ایک ایسا شاعر کہ جو بہت ہی گرے ہوئے اشعار جو ہے پڑھا کرتا تھا, بہت ہی بیہودہ کلام اس کا ہوتا تھا, جب وہ مر جاتا ہے تو مدینہ کے اندر جو ہے سوگ کا جو ہے سوگ منایا جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی کے جو ہے مرنے پر جو ہے وہ آج جو ہے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے, مدینہ کے اندر یہ عالم تھا. ایک شخص جو ہے وہ گزر رہا ہے مدینہ سے, جب دیکھتا ہے کہ آج پتہ نہیں مدینہ میں کیا مشکل ہوئی ہے, کیا پریشانی ہوئی ہے, دیکھتا ہے کہ ایک کنیز ہے کسی کے گھر سے باہر نکلتی ہے, رو رہی ہے. پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ تم کو معلوم نہیں وہ شاعر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور دنیا سے چلا گیا ہے. یہ شخص بھی جو ہے اسی وادی میں تھا, اسی طرح کا آدمی تھا. یہ کہتا ہے کہ مسئلہ نہیں, اگر وہ مر گیا تو کیا ہوا, تم اس شاعر کو نہیں جانتی. اس کا نام بتاتا ہے کہ کیا تم نے اس شاعر کو نہیں جانتی, وہ بھی اسی قسم کے اشعار پڑھتا ہے اور اس کو کچھ اس کا اشعار سناتا ہے. تو کہتی ہے اچھا پھر ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ الحمدللہ خدا کا حرم جو ہے خالی نہیں ہوا ایسے لوگوں سے. کیا کہتی ہے؟ خدا کا حرم ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوا, خدا کا شکر کرتی ہے. یہ حالات ہیں مدینہ کے. ان حالات میں امام علیہ السلام کو اس قوم کی کو لیڈ کرنا ہے, رہنمائی کرنی ہے اور اس کو لے کر جانا ہے اس ہدف تک. کیسے لے کر جائیں گے؟ ان حالات کو مد نظر رکھیں. کتنا سخت کام ہے امام کے پیش نظر. کیا کریں؟ علناً مدینہ کی مسجد میں جا کے جو ہے وہ اعلان کرنا شروع کریں, درس دینا شروع کریں, تو اس کی تو اجازت نہیں امام کو. کس طرح سے کام کریں گے؟ اب دیکھیں یہاں پر ہم جب امام کے مختلف کلام کو دیکھتے ہیں, ہم کو مختلف طرح کے کلام نظر آتے ہیں, امام کی مختلف طرح کے اقوال نظر آتے ہیں. ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام ایوہ الناس کر کے خطاب کر رہے ہیں, عام انسانوں سے جو ہے خطاب کر رہے ہیں. جب عام انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں اس میں ان کے کلام کے اندر ہم کو بہت ساری آیات نظر آتی ہیں کہ جس کی جانب وہ جو ہے اس کو ریفر کرتے ہیں کہ مثلا میں جو کہہ رہا ہوں اسی کی طرح, اسی کی مشابہ جو ہے آیات لے کر آتے ہیں. کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ آپ کو امام نہیں مانتے. آپ کی بات پر جب تک آپ اس کو جو ہے وہ مستند نہیں کریں گے کسی چیز سے, کسی ایسی چیز سے جس کو وہ مانتے ہوں, جب تک وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے, تو بہت ساری آیات جو ہیں آپ کو اس کا ریفرنس ملے گا خود امام کی احادیث کے بیچ بیچ میں. یہ وہ زمانہ, یہ ایک طرح کا کلام ہے. تحفہ العقول اٹھا کے دیکھیں مثلا امام کے مختلف جو کلمات ہیں اس کے اندر ایک کلام جو ہے اس طرح سے آپ کو ملتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ اس کا محتوا کیا ہے, اس کے اندر کیا بیان کرتے ہیں عام لوگوں سے امام؟ کہتے ہیں اے لوگوں خدا سے ڈرو, ایک قیامت بھی آنے والی ہے, قبر بھی آنے والی ہے, تم سے سوال ہوگا. پہلا سوال جو تم سے کیا جائے گا تمہارے رب کے بارے میں کیا جائے گا, تمہارے پیغمبر کے بارے میں کیا جائے گا, اس مال کے بارے میں کیا جائے گا جو تم نے حاصل کیا, اس کو کہاں خرچ کیا. یہ کہتے کہتے بیچ میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ اور تمہارے امام کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. بس ایک جملہ کہہ دیا, آگے بڑھ گئے اور پھر دوبارہ سے مثلا جو ہے واعظ و نصیحت. بیچ بیچ میں جو ہے لوگوں کو متوجہ کرنا, اس طرح سے بات کرنا کہ نہ حاکم وقت زیادہ اس پہ جو حساس ہو کہ یہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لوگ کہیں کہ ہاں یہ تو ایک شخص عام سا انسان ہے کہ جو موعظہ کرتا ہے, واعظ و نصیحت کرتا ہے, اور زیادہ حساسیت جو ہے وہ نہ پیدا ہو. امام البتہ اس زمانے میں کس کو کہا جاتا تھا امام؟ جب ہم آج کے زمانے میں استعمال کرتے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, شیعہ بھی جب استعمال کرتے ہیں امام تو ایسا لگتا ہے کہ امام بس یعنی وہ جو کہ ان کی معنوی طور پر ہدایت کرتا ہے, اور وہ جو اس کا اہم ترین فریضہ ہے کہ جو حاکم وقت بھی امام ہو, اس کو ہم تقریباً بھلا بیٹھے ہیں. لیکن اس وقت جب امام کا لفظ استعمال ہوتا تھا فوراً خلیفہ ذہن میں آتا تھا لوگوں کے. امام علیہ السلام بیچ بیچ میں کہتے ہیں تو اور تم سے جو ہے تمہارے امام کے بارے میں کہاں سوال کیا جائے گا؟ قبر کے اندر سوال کیا جائے گا, تاکہ لوگ اس بات کو سوچیں کہ ہم سے امام کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا. تو اس زمانے کے اندر فرض کریں جو ایک اہم ترین جو بہت عرصہ جو ہے عبد الملک ابن مروان نے حکومت کی, جو ظالم ترین بادشاہ ہے بنی امیہ کا, تو لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہمارے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تمہارا امام کون تھا, تو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہمارے ہم نے اپنا امام اس شخص کو بنایا؟ ایک سوالیہ نشان جو ہے لوگوں کے ذہن میں چھوڑ دینا کہ تم کس کو امام اپنا کیا جواب دو گے اس وقت. اس قسم کے کلمات ہم کو اس زمانے کے اندر جو عمومی جو خطاب ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں. اسی طرح سے ایک اور ہم کو کچھ خطاب نظر آتے ہیں جو جس میں ہم کو نظر آتا ہے کہ مثلاً اس طرح سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کفان اللہ و ایاکم کید الظالمین و بغی الحاسدین و بطش الجبارین، کہ خدا ہماری حفاظت کرے اور تمہاری بھی حفاظت کرے، کس سے؟ ظالمین کے مکر سے، حاسدین کے ظلم سے، جبارین کی پکڑ سے. اب دیکھیں کس قسم کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جبار، ظالم، یہ کون ہے؟ یہ خطاب عام لوگوں سے نہیں کیا جا رہا، یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایہا المؤمنون. معلوم ہوتا ہے کہ خاص گیدرنگ ہے، مومنین کا ایک اجتماع ہے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں سے جو ہے کچھ کھل کے بات کی جا سکتی ہے، ان لوگوں سے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ مکالمہ ہوتا ہے، عام عوام سے کسی اور طرح سے بات ہے، ایک واعظ و موعظہ و نصیحت ہے، ان لوگوں سے جو ہے اس طرح سے بات ہے. لا یفتننکم التواغیت و اتباؤہم من اہل الرغبۃ فی الدنیا المائلون الیہا المقبلون علیہا، کہ دیکھو اے مومنین، ایسا نہ ہو کہ یہ جو جبارین اور تواغیت ہیں جو معاشرے کے اور جو ظالم بادشاہ ہیں، ان کے فتنے میں تم نہ آ جاؤ کہیں. ان کی طرف سے جو مشکلات ہیں، ان کی طرف سے جو ظلم ہے، ان کی طرف سے جو دنیا کی طرف رغبت ہے، تم بھی ایسا نہ ہو کہ دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جو ہے وہ توجہ دنیا کی جانب ہونے لگے. کیوں یہ خطاب کر رہے ہیں امام علیہ السلام، کیوں اس جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ جو لوگ بھی، اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو امام کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز میں کامن شیئر کر رہے ہیں اس چیز کو، ہم کو بھی خدا جو ہے حفاظت کرے اور تمہاری بھی حفاظت کرے، کس سے؟ جبارین سے، تواغیت سے، ظالمین سے. اس کا مطلب ہے اس چیز کے اندر کامن ہے، بس امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں لوگ. مثلا اگر یہ بھی، اگر امام بھی اگر زمانے کے حاکم کے خلاف ہیں تو یہ لوگ بھی جو ہیں ان کے خلاف ہیں، اور ایسے کچھ کام کر رہے ہیں کہ جب ہی امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ خدا تم کو محفوظ رکھے، اگر کوئی شخص جو ہے ظالم کے خلاف کوئی تحریک نہ چلائے، کوئی اقدام نہ کر رہا ہو، تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کس کو کہا جائے گا کہ خدا تمہاری حفاظت کرے؟ جس کو خطرہ ہوگا، جس کو ظالموں سے خطرہ ہوگا، جبارین سے خطرہ ہوگا. خود امام کہہ رہے ہیں، یہ دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں، لیکن دیکھو یاد رکھو، درست ہے تمہارے لیے دعا کی جا رہی ہے، لیکن تمہارا وظیفہ کیا ہے؟ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جو بادشاہوں کی طرف سے جو رغبت ہے دنیا کی جانب، اور وہ چاہتے ہیں پورا معاشرہ جو ہے دنیا کی جانب راغب ہو جائے، تاکہ پھر اس کا قبح جو ہے، اس کی برائی جو ہے ختم ہو جائے، تم لوگ اس سے پرہیز کرنا اور دنیا کی طرف رغبت نہیں دلانا. ایک جو مجاہد شخص ہو، جو کوئی موومنٹ چلا رہا ہو، جو کوئی تحریک چلا رہا ہو، اس کے لیے بدترین آفت یہی ہے کہ دنیا کی جانب رغبت پیدا کر لے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اگر جب خریدنا ہوتا ہے یا ان کے مثلاً جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، اس کو جو ہے تحفے تحائف دے کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایسے طرح سے جو ہے وہ وارد ہوا جاتا ہے اس کے دل کے اندر کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ اس دنیا کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے تو اس کی جو ساری تحریک اور ساری جو جہاد کا جو جذبہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. امام کہہ رہے ہیں دنیا سے دور رہنا، ایسا نہ ہو ورنہ تم بھی اسی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہو. یہ ایک طرح. اس کے بعد ہم کو کچھ اور لوگوں سے خطاب نظر آتے ہیں. مثلا یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ، فرماتے ہیں ان علامت الزاہدین فی الدنیا الراغبین فی الآخرۃ ترکہم کل خلیط و خلیل، البتہ ہمارے لیے بھی ہے یہ، نہ فقط اس زمانے کے لیے، ترکہم کل خلیط و خلیل و رفضہم کل صاحب لا یرید ما یریدون. اب ایک اور کچھ لوگوں کا گروپ ہے جو لگتا ہے بہت ہی، جسے کہتے ہیں کور گروپ ہے، امام کے بہت نزدیکی افراد ہیں جن سے امام اس طرح سے خطاب کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں زہد اختیار کرتے ہیں، زاہد ہیں، ان کی ایک علامت ہے، جو لوگ دنیا میں زہد اختیار کر رہے ہیں اور آخرت کی جانب جو ہے رغبت رکھتے ہیں، ان کی علامت ہے. کیا علامت ہے؟ ترکہم کل خلیط و خلیل، ہر قسم کے دوست اور ہر قسم وہ آدمی جس سے انسان مکس ہوتا ہے، اس کے نزدیک ہوتا ہے، ان کو ترک کر دینا. ہر قسم کو نہیں، یعنی بتانا کہ کس قسم کے آدمی کو جو ترک کر دے، کس قسم کے لوگوں کو دوست نہ بنائے. ورفضہم کل صاحب، ہر وہ کمپینین کو، ہر وہ شخص جو اس کے ساتھ، اس کو رد کر دے، اس سے دور ہو جائے، جس کے اندر کیا صفت ہو؟ لا یرید ما یریدون، کہ جیسا جو اس کا ہدف ہے، جس طرح سے یہ زندگی گزارنا چاہ رہا ہے اور ایک ہدف کے تحت زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، اس کا وہ نہ ہو، ان لوگوں کا وہ ہدف نہ ہو. یعنی اپنے ان لوگوں کے ساتھ تم لوگ مکس اپ ہو، ان لوگوں کے نزدیک ہو کہ جو ہدف کے اندر مشترک ہوں، جو تمہارا ہدف ہے وہی ان کا بھی ہدف ہو. अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो ठीक है, उनसे जो है वो आना जाना करो, उनसे जो है मेल मिलाप रखो और उनसे दोस्तियां रखो। इसके अलावा हर वो शख्स जो तुम्हें इस तरह से तुम्हारे हदफ के अंदर नज़दीक नज़र नहीं आया, उनको छोड़ दो, उनको तर्क कर दो। ये अलामत है ज़ाहिदीन फ़िद दुनिया की और रागबीन दर आखिरत की। जो शख्स आखिरत के अंदर रगबत रखता है, उसका रुझान है, उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजारे। अपने हदफ, हम हदफ लोगों को देखो कहाँ पर हैं, हर एक से जो है वो मिलने ठीक, इंसान जो सलाम दुआ की हद तक और जो है वो एक इस हद तक, लेकिन उनसे नज़दीक होना, अपने राज को शेयर करना, अपने दिल की बातें बताना, उनकी दिलों की बातों को सुनना, ये कहाँ होना चाहिए? वो अफराद जो तुम्हारे हदफ के अंदर जो है तुमसे जो एक कॉमन गोल रखते हो, उनसे जो है इस तरह की दोस्तियाँ रखो। ये वो ख़ास एक ग्रुप है जिसको इमाम तैयार कर रहे हैं, और ये इमाम अलैहिस्सलाम का इन्हीं ख़ास लोगों का तरबियत करना है। ये मुमकिन 35 साल इमाम की इमामत का दौर है, 35 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद से लेकर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की वक्त तक ये 35 साल वक्त है जो आपकी इमामत है, 34 से 35 साल। कितने सब्र के साथ इमाम अलैहिस्सलाम ने, एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल जिस तरह से बाज़ लोग जोश में आ जाते हैं कि अब हम कुछ कर, नहीं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है वो तरबियत करनी है उस माशरे के अंदर जिसके अंदर मानवियत ख़त्म हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को याद दिलाने के खुदा भी कोई है, क़यामत भी कुछ है, कब्र भी कुछ है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दोबारा से मानवियत की तरफ लेके आना, जो कि एक इस्लामी माशरे का रुकन रकीन है। अगर किसी माशरे के अंदर मानवियत ना हो, उसको इस्लामी माशरा नहीं कह सकते। दोबारा वो रूह को जो है फूंकना इस माशरे के अंदर, तकरीबन वही काम के जो अवाइल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, तकरीबन वही काम। अब ये दौर वो आ गया है, लोग बिल्कुल भूल चुके हैं, जाहिलियत का ज़माना, फ़कत एक नाम है खुदा का, रसूल का, और ये, लेकिन इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब दोबारा से उस माशरे के अंदर उस मानवियत को जो है, और दोबारा से उसको हदफ पर लेकर आना। इसी तरह से हमको ये खिताब नज़र आता है, कुछ और ऐसे खिताब हैं कि जिसके अंदर लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो हुकूमत है, ये जो दुनिया है जिसकी जानब जो है तुम पूरा एक माशरा जो है वो लपक रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसकी हैसियत क्या है? छोड़ दो उसको, खुदा की तरफ जाओ, हकीकत की तरफ जाओ। बहुत ही मशहूर जो इमाम अलैहिस्सलाम का जुमला है, अवला हुर्रन, क्या इस माशरे के अंदर कोई हुर पैदा नहीं होता, कोई आज़ाद इंसान पैदा नहीं होता? कि यद हाज़िहिल लुमाद अहलिहा, कि जो इस लुमाज़ा को, लुमाज़ा किसे कहते हैं, अगर कोई इंसान जो है कोई ग़ज़ा जो है वो खाना जब खाता है, उसके दांतों के दरमियान जो है जो चीज़ बच जाती है, जो ग़ज़ा बच जाती है, उसकी क्या हैसियत है? अगर जो है उसको निकाल कर कोई किसी को दे तो वो खाना पसंद कर, देखना ही पसंद नहीं करेगा। इमाम कह रहे हैं अवला हुर्रुन, क्या कोई हुर पैदा नहीं होता, कोई आज़ाद इंसान नहीं है इस माशरे के अंदर? यद हाज़िहिल लुमाज़ा, छोड़ दे इसको, फेंक दे इस लुमाज़ा को उसके अहल के लिए, उन्हीं ज़ालिमों और उन्हीं जब्बारियों के लिए फेंक दे। कि ऐसी हुकूमत हमको नहीं चाहिए जो जुल्म पर मुबतनी हो, हाँ जो हक पर मुबतनी हो, क्यों, हम उसी के, हम उसी को चाहते हैं, हमारा हदफ है उसको हासिल करना, लेकिन ऐसी ज़ालिमाना हुकूमत कि जिसके अंदर लोगों का हक छीना जाए, जुल्म किया जाए, इसको कोई पैदा नहीं होता, क्यों इसके जाने मायल होते हो, क्यों उसकी तरफ जाते हो? फ़लाई सल अनफुसकुम समनुन इल्लल जन्ना, ये दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं है कि इसकी जानब लपके जा रहे हो। फ़लाई सल अनफुसकुम समनुन, तुम्हारे नफ्स जो है, तुमको जब मामला करना हो अपनी जान का, तो मामला किससे करो, इसके लिए कोई कीमत नहीं है, इल्लल जन्ना, इसका इसका अगर मामला करना है तो जन्नत से करो, खुदा से ना इस दुनिया से मामला कर बैठो कि इसका जो है वो, इसको इसके बगैर किसी और चीज़ की से कीमत लेके ना बेचो, सिर्फ और सिर्फ अगर मामला करना है तो खुदा से मामला करो। ये दुनिया इस काबिल नहीं है कि इसका ये तो क्या, ये लुमाज़ा है जिस दुनिया को तुम इतना शान शौकत से देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। इस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम जो है दोबारा लोगों को मतवज्जह कर रहे हैं हकीकत के जानेब। और इसी तरह से एक और अहम काम जो इमाम की हमको सीरत के अंदर नज़र आता है, तो इमाम अलैहिस्सलाम एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक दफ़ा इमाम अलैहिस्सलाम मदीना के अंदर जब हैं तो वहाँ पे एक कनीज़ है, उसको आज़ाद करते हैं और उससे जो है वो शादी करते हैं, अपनी ही कनीज़ को आज़ाद करते हैं और उससे शादी करते हैं। ये खबर जो है वो वक्त का जो बादशाह है, जो खलीफा, उसको मिलती है, वो इमाम अलैहिस्सलाम को जो है वो एक इत्तला देता है, नामे लिखता है, ख़त लिखता है और कहता है कि ये आपने क्या काम किया, अपनी कनीज़ को आज़ाद करके उससे शादी कर ली, मजम्मत करना चाहता है, मलामत करना चाहता है। इमाम अलैहिस्सलाम उसको जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, कि मलामत मेरे लिए नहीं है, मलामत उन लोगों के लिए है कि जो उस जाहिलियत, अभी तक उस जाहिलियत के रस्म व रिवाज के अंदर हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक हलाल चीज़ है, میں بلکہ یہ شرافت مندانہ کام ہے کہ میں نے ایک شخص جو کہ کنیز ہو اس کو میں آزاد کروں, اس کا لیول اس کو اوپر لے کر آؤں, اور پھر اس کو جو ہے احترام کروں, اس کو جو ہے اس سے شادی انسان کرے. کتنا بڑا مقام اس کے لیے, اس کنیز کے لیے. آپ دیکھیں امام کنیز, تمہارے ذہنوں کے اندر جو چیزیں جاہلیت کی ہے, ملامت کس کے لیے؟ انما اللوم اللوم الجاہلیہ, ملامت اس شخص کے لیے کہ جو جاہلیت کے اندر ابھی تک اس کا ذہن ہو, ابھی تک وہاں پھنسا ہوا ہو, اس کی ملامت ہونی چاہیے. امام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے وقت کے خلیفہ کو. اس قسم کے بھی ہمارے پاس ہم کو نظر آتے ہیں بڑھتا ہو, یعنی کہاں تو امام علیہ السلام اس گھٹن والے ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کہیں کہیں پر ہم کو ایسی بھی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ, جسے کہتے ہیں کہ سانس لینے کے لیے, شیعوں کے لیے کہ ہاں کہ نہیں ہم بھی کچھ, ہماری طاقت ہے, کچھ ہم کر سکتے ہیں. بہت زیادہ انسان مایوس نہ ہو جائے اس معاشرے کے اندر, نہیں تھوڑی سانس لینے کا موقع ملے. اس طرح کے جو کچھ ایکشنز امام کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس بھی قوت ہے, ہم بھی جو ہے قدرت رکھتے ہیں, اس قسم کے بھی ہمیں واقعات امام علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتے ہیں. یہ ایک وقت جو ہے امام علیہ السلام کے پاس ایک شمشیر ہوا کرتی تھی, جو رسول خدا سے ان خلیفہ کو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس جو شمشیر ہے وہاں سے آئی ہے. اب اس نے چاہا کہ کسی طرح سے یہ شمشیر جو ہے امام سے لے لی جائے, تاکہ جو ہے ایک امتیاز اور ایک پوائنٹ اس کے پاس ہو کہ ہاں خلیفہ کے پاس جو ہے وہ شمشیر ہے جو رسول کی تھی. اب اس نے جو ہے آپ کو خط لکھا کہ یہ شمشیر جو ہے مجھے چاہیے, اس کے بدلے میں آپ کو مثلاً فلان انعام دیا جائے گا, جو بھی اس کا قیمت دی جائے گی. امام علیہ السلام رد کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ شمشیر تم کو نہیں مل سکتی. اور پھر جب یہ امام رد کرتے ہیں تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو دھمکی دیتا ہے کہ آپ کا جو بھی بیت المال سے وظیفہ ہے, جو آپ کو پیسے ملتے ہیں, جو بھی ہے وہ آپ کا کٹ کر دیا جائے گا. اور پھر امام کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو, جواب دیتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کا رزق جو ہے خدا کے ذمے ہے, اور ایسی جگہ سے پہنچائے گا کہ جس کا جو ہے انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا. یعنی ہمیں جو ہے کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے تمہارے جو ہے وہ اس کے, تم جو ہے وہ بیت المال سے ہمارا حصہ کم کر دو گے, قط کر دو گے. پھر امام علیہ السلام اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ایک آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ متقین جو ہے ان کا رزق جو ہے وہ ایسی جگہ سے آتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ خدا پسند نہیں کرتا ایک خائن شخص کو, ایک خوان ہے اس کا, ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, خیانت کرنے والے شخص کو, اور وہ شخص جو کہ شکر نہیں کرتا اس کو پسند نہیں کرتا. اب یہ جب خط امام واپس بھیجتے ہیں, اس کو جب خلیفہ دیکھے گا, خلیفہ کا بیٹا موجود ہے وہاں پہ اور وہ خود بھی موجود ہے, وہ دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کا جواب ہے؟ یعنی ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں, یا متقی ہیں یا خیانت کرنے والے لوگ ہیں. ظاہر بات ہے امام اپنے آپ کو تو خیانت کرنے والا نہیں کہہ رہے, اس کا مطلب ہے آپ خیانت کرنے والے ہیں. آپ کو امام خائن کہہ رہے ہیں, آپ کو جو ہے وہ ناشکرہ کہہ رہے ہیں. لیکن جو بادشاہ کے معلوم ہے کہ ابھی جو ہے کچھ اس طرح کے بھی ہم کو ملتے ہیں بیچ بیچ میں سے, جو ہے کچھ ایکشنز ملتے ہیں امام کی جانب سے کہ جو تھوڑے جارحانہ اور اس طرح کے اعمال ہیں. اسی طرح سے ایک امام علیہ السلام نے جو ایک اہم ترین کام انجام دیا, وہ اس زمانے کے جو درباری علماء ہیں جو دربار سے جو ہے وہ منسلک ہو گئے ہیں, ان کی شدید مذمت کرنا. اور ان میں سے ایک جو کہ مشہور ترین شخص ہے, شہاب زہری کے نام سے جو ہے, یہ شخص پہلے امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا, ان کے شاگردوں میں سے تھا, اور بہت ہی عالم اور فقیہ مانا جاتا تھا. اب بھی جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے, اور جو ہے وہ واقعاً تھا بھی ایک, بالآخر اس نے امام علیہ السلام سے جو ہے وہ اس کی ان کی شاگردی کی تھی اور ان سے بہت کچھ سیکھا تھا. لیکن افسوس ناک بات ہے کہ امام علیہ السلام کو چھوڑ کر دربار سے جا ملتا ہے. امام ایسے اس جیسے اس کی اور اس طرح کے دوسرے افراد کی مذمت کرتے ہیں, اور ایک اس طرح کا بھی ایک ٹون امام علیہ السلام کا ہے کہ جو ان قسم کے افراد کا مقابلہ کرتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دربار سے جا کے مل جاتے ہیں تو لوگوں کی گمراہی کا باعث ہوتے ہیں. تو امام علیہ السلام کے جو کلمات ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ, اس کے جو چند جملات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. درود بھیج محمد والے محمد پر. البتہ یاد رکھیں کہ مثلا فرض کریں درباری عالم کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو کہ زہری تھا, اس ایک ایسے لیول پہ تھا جس کا آپ کہیں کہ کسی کنٹری کا جو ہے وہ مفتی اعظم ہو, کوئی عام چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے, نزدیک ترین شخص ہے خلیفہ کے. اس کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ شروع میں اس کو کہتے ہیں کہ خدا ہماری حفاظت کرے اور تمہاری حفاظت کرے فتنوں سے, اور پھر کہتے ہیں وہ رحمک من النار, اور تمہیں جو ہے آگ سے بچائے. پھر یہاں پہ اپنے آپ کو شیئر نہیں کرتے, نہیں, ہماری اور تمہاری حفاظت کرے فتنوں سے اور تجھے جو ہے وہ نار سے, آگ سے بچائے. یعنی اس کو کہتے ہیں تمہارا جو کام ہے جہنمی کام ہے, کہاں تم جو ہے کس طرف جا رہے ہو. اب دیکھیں ایک شخص جو ہے مفتی اعظم کو اپنے زمانے کے اس طرح سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے. اور پھر جو ہے اس کے اندر آگے جا کے جو کہتے ہیں امام کو, اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے جو ایسا کام کیا ہے, جو ہمارے لیے بھی بہت زیادہ اس کے اندر نقطہ ہے, ایک ایسا کام کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو بادشاہوں کی طرف اور اس وقت کے سلاطین کی طرف اور ظالمین کی جانب مائل کر دیا. جب ایک شخص دیکھتا ہے معاشرے کے اندر ایک پڑھا لکھا شخص ہے جو امام کا شاگرد بھی رہ چکا ہے, یہ دربار سے جا کے منسلک ہو گیا, تو اس کی جو برائی ہے اس کا جو قبح ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں, ہم بھی دربار سے منسلک ہو سکتے ہیں, ہم بھی اس طرح سے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو امام علیہ السلام شدید مذمت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو کم ترین جو تمہارا جو اگر میں جرم بتاؤں کہ کم ترین جرم تمہارا یہ ہے کہ تم نے ظالموں کے ساتھ جو وحشت تھی اس کو جو ہے انس میں تبدیل کر دیا, کہ اگر تم لوگوں کے اس طرح کے کام نہ ہوں, لوگوں کے اس طرح کے کام نہ ہوں تو لوگ ظالموں سے وحشت کرتے رہیں, لیکن تم لوگ ہو اس طرح کے کہ جو ظالموں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہو اور ان سے جو وحشت ہونی چاہیے لوگوں کو, ان سے جو دور ہٹنا چاہیے لوگوں کو, یہ کم ہو جاتا ہے اور یہ انس میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے بہت اس کی جو ہے وہ مذمت کرنے والے جملات ہم کو ملتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کے ہمارے پاس جو ہے کلمات امام علیہ السلام کے. ان سب کو جب ہم دیکھتے ہیں, ان کو جو ملاتے ہیں, تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے امام علیہ السلام کی اس سیرت کا اور اس کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت جو ہے جلدی نہیں کی, بلکہ اس کے بعد جو ہے معلوم ہے کہ امام باقر کا زمانہ آنا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو ان کے پوتے آئیں گے, ان کے جو چھٹا امام جو ہمارا آئے گا, اس کے زمانے میں جا کے جو ہے شاید کچھ کیا جا سکے. اور اسی طرح سے ہوا جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہم کو جو کچھ نظر آتا ہے, بہت سارے شاگرد آپ کے نظر آتے ہیں, حالات بہتر نظر آتے ہیں, کن لوگوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے؟ یہ امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کی زحمتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس حالات سے اس کو اسٹارٹ کیا, زیرو سے اسٹارٹ کیا, اور کہاں پر لے گئے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ امام علیہ السلام کی شیعوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا اور دوبارہ سے حالات جو ہیں بہتر ہونا شروع ہوئے. وہی حدیث جس کو شروع میں بیان کیا تھا کہ ارتدد ناس بعد الحسین الا ثلاثہ, امام کے بعد شہادت کے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا, تین لوگ باقی بچ گئے فقط یا پانچ چھ افراد. اس کے بعد اسی حدیث کے اندر کیا آیا؟ یہ آیا کہ اس کے بعد لیکن حالات بہتر ہوئے اور لوگ دوبارہ سے ملحق ہونا شروع ہوئے اور تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی. یہ کس کی زحمتوں کا نتیجہ تھا, کس کی محنتوں کا نتیجہ تھا؟ اسی امام سجاد علیہ السلام کی زحمتوں کا نتیجہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک ہدف ہے, ایک گول ہے, صبر کرتے ہوئے, برداشت کرتے ہوئے, تحمل کرتے ہوئے, اپنے گول کو سامنے رکھتے ہوئے اور بہت ہی زیرکانہ اور بہت ہی عقل مندانہ طریقے سے کہ کس طرح سے معاشرے کو اس زیرو سے لے کے دوبارہ اس ہدف تک لے کے جانا ہے. یہ امام علیہ السلام کی زندگی کا ہمارے سامنے اہم ترین جو درس ہے, ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی سخت ترین حالات بھی ہوں اتنے سخت نہیں ہو سکتے کہ جس طرح سے امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ گیارہ محرم کی اس دن جو ہے اس شدید حالات کے اندر جو شخص امامت حاصل کرتا ہو, اس سے زیادہ سخت حالات دنیا میں کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے. لیکن اس طرح سے اس معاشی کی جو ہے تربیت کی, لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس پٹری پر لے کر آئے, یہاں تک کہ جو ہے وہ حالات بہتر ہوئے. درود بھیجو محمد علی محمد. اذان محترم, سلام کرتے ہیں اپنا امام علیہ السلام کی خدمت میں, امام حسین علیہ السلام ہوں, ان کے بیٹے سید الساجدین ہوں, ان کی پھوپھی حضرت زینب ہوں, اور اسی طرح باقی اصحاب و اولاد امام حسین علیہ السلام پر کہ جس طرح انہوں نے اس وقت گھٹن والے ماحول کے اندر, کٹھن وقت کے اندر جو قربانیاں دیں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی, نہیں معلوم جب انسان کربلا کے واقعے کی جانب دیکھتا ہے نہیں سمجھ میں آتا کہ واقعہ عصر عاشور سے پہلے کا واقعہ, عصر عاشور سے پہلے کے مصائب زیادہ سخت ہیں یا عصر عاشور کے بعد کے مصائب زیادہ سخت ہیں. حضرت عباس, حضرت علی اکبر, حضرت قاسم, خود امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا, اس چھوٹے بچے کی شہادت, اس شیر خواہ کی شہادت زیادہ سخت ہے, یا اس امام کا اس شہادت کے بعد اس عصر عاشور خواتین کے درمیان تنہا رہ جانا, ان خیموں کا جل جانا, خواتین کا ان خیموں سے باہر نکلنا ڈرتے ہوئے خوف کے عالم میں, یہ زیادہ سخت ہے. جب امام حسین علیہ السلام موجود ہیں تو بالآخر لشکر آدھا کی ہمت نہیں ہے کہ وہ قیام کی جانب رخ بھی کریں, لیکن امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب یہ لشکر آدھا ہیں, اشقیا ہیں, کہ جنہوں نے قیام کا جو ہے رخ کیا ہے. اب اس امت کو اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ ان خیموں میں کہ جن میں یہ بیبیاں موجود ہیں ان کے سروں سے چادروں کو چھینا جاتا ہے. کیا یہ کوئی تصور کر سکتا تھا 50 سال پہلے اور اس 50 سال کے عرصے میں نوبت یہاں تک آ گئی ان بیویوں کو جن کو کسی نے دیکھا تک نہ تھا، ان کے سروں سے چادروں کو چھینا جائے اور زمانے کا امام موجود ہو، وہ غیور امام موجود ہو، وہ دیکھتا رہے لیکن کچھ نہ کر سکے۔ کتنا سخت امام سجاد علیہ السلام کے لیے اس چیز کو دیکھنا، اس چھوٹی بہن کا اپنے باپ کو تلاش کرنا، اس چھوٹی بہن کا رونا اور گریا کرنا، اس کو تازیانے پڑھنا، یہ سب دیکھنا لیکن اس کے مقابلے میں کچھ نہ کر پانا۔ امام علیہ السلام کی مصیبت، امام علیہ السلام کے مصائب بہت سخت ہیں۔ اس کے بعد کوفہ اور شام کے سخت ترین مراحل، کے لوگوں کا اس طرح سے استقبال کرنا کہ جیسے کوئی باغی ہو، جیسے کوئی ترک اور غلام آئے ہوں شہر کے اندر جنہوں نے بغاوت کی ہو۔ ان حالات کے اندر امام علیہ السلام کا صبر کرنا اور شکر کرنا، نہیں معلوم کہ کون سی مصیبت زیادہ سخت مصیبت ہے۔ اسی لیے 30 اور 40 سال کا گریا کرنے کے بعد امام علیہ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد نے 40 سال گریا کیا امام علیہ السلام کے اوپر۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی کھانا لایا جاتا تھا، پینے کو کچھ لایا جاتا تھا، امام علیہ السلام کے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو اس غذا کے اندر چلے جاتے تھے۔ جب سوال کرنے والا کہتا تھا کہ امام اتنا سال گزرنے کے باوجود بھی آپ اتنا گریا کر رہے ہیں، امام علیہ السلام کہتے تھے اے سوال کرنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا صرف گم ہوا تھا، صرف ان کی آنکھوں کی نظروں سے غائب ہوا تھا۔ یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ آپ اندھے ہو گئے، آپ کی نابینا ہو گئے، آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ میرے سامنے بنی ہاشم کے 17 جوانوں کو، میرے سامنے میرے بابا کو ذبح کر دیا گیا، میں کیا نہ رہوں، میں کیا گریا نہ کروں۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا، ہمیں اپنے اس امام کی زندگی سے درس لیتے ہوئے کسی بھی حالات کے اندر، سخت سے سخت حالات کے اندر بھی اپنے ہدف کو فراموش نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے وظائف کو، اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس خون کے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔